والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى سيدنا الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
مسائل اعتقاد ہیں. ہماری گفتگو لباس مصلی کے مسائل پر جاری تھی اور پہلی شرط کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی. تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گزشتہ مسائل کا اہتمام کریں. ہر نماز پڑھنے والے کے لیے جو خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اگر مرد ہے تو یہ واجب ہے کہ اپنی شرمگاہ کو آگے اور پیچھے سے چھپائے. بہتر یہ ہے کہ ناک سے لے کر گانوں تک کے حصے کو چھپائے, لیکن واجب صرف شرمگاہ کا چھپانا ہے. عورت کے لیے, اگر نماز پڑھنے والی عورت ہے تو اس کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنے تمام جسم کو, یہاں تک کے بالوں کو بھی چھپائے اور کسی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑنے پائے, سوائے چہرے کا وہ حصہ جو وضو کی حالت میں دھویا جاتا ہے اور ہاتھ بٹوں سے لے کر انگلیوں کے ناخن تک, اور پیر کا وہ حصہ جس پر مساج کیا جاتا ہے. نابالغ لڑکی کے لیے یہ اختیار ہے چاہے وہ اپنے سر کے بال کو چھپائے یا نہ چھپائے, لیکن باقی جسم کا چھپانا اس کے لیے بھی واجب ہے. وہ لباس جو ایک نمازی اپنے جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے اس میں چھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ لباس پاک ہو, نجس نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ لباس مباح ہو, غصبی نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ لباس مردار کے اجزاء کا نہ بنا ہوا ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ لباس حیوان گوشت جانور کے اجزاء کا نہ ہو. پانچویں اور چھٹی شرط جس کا تعلق صرف مردوں سے ہے وہ یہ ہے کہ لباس نہ تو سونے کا ہو اور نہ خالص ریشم کا. اس میں سے پہلی شرط یعنی لباس جو پاک ہو, اس پر ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں ہوئی تھی اور انہیں چار مسائل کا خلاصہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نجس لباس میں نماز پڑھ لے, یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نجس لباس میں نماز پڑھ لے, یا مسئلہ جانتا ہے لیکن نجاسات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نجس لباس میں نماز پڑھ لے, تو معلوم ہے کہ نجس لباس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ فرض کیجئے کہ کافر کا پسینہ نہیں, اس نے اسی لباس کے ساتھ نماز پڑھ لی, ان تینوں صورتوں میں اس کی نماز بالکل باطل ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بھول گیا, اس کو معلوم تھا کہ میرا لباس نجس ہے اور وہ بھول گیا اس بات کو, اس نے بھولے سے نجس لباس میں نماز پڑھ لی, تب بھی اس کی نماز باطل ہے. ان چار صورتوں میں نماز باطل ہوتی ہے. باقی تین یا چار صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں نماز صحیح ہے, کہ مثلاً کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا لباس نجس ہے اور اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی, بعد نماز یہ معلوم ہوا کہ لباس نجس تھا, تو نماز اس کی صحیح ہے. نماز شروع کرتے وقت نماز پڑھنے والے کو یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا لباس پاک ہے یا نجس ہے, پھر بھی اس نے اپنی شک کی طرف توجہ نہ دی اور نماز کو پڑھ لیا, اس صورت میں بھی اس کی نماز بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے ایک شخص کو یہ یقین ہے کہ اس کا لباس نجس ہے, اس نے اپنے لباس کو پاک کر لیا, اس کے بعد اسی لباس میں نماز پڑھ لی, بعد نماز یہ پتا چلا کہ لباس میں نے غلط طریقے سے پاک کیا, نجاست اب تک موجود, نجاست اب تک موجود, اس صورت میں بھی اس کی نماز بالکل صحیح ہے. چار صورتوں میں نماز صحیح ہوتی ہے جبکہ لباس نجس, پہلی چار صورتوں میں نماز غلط ہوتی ہے. اب گزشتہ مسائل کے سلسلے کے آخری مسئلہ, کہ اگر بیس نماز میں کسی انسان کا لباس نجس ہو جائے, نماز پڑھ رہا ہے بیس نماز میں نجس ہو گیا اور ابھی وہ اس نے نماز کا کوئی حصہ آگے انجام نہیں دیا, جہاں پر نجس ہوا وہیں پر اس کو اطلاع مل گئی, کس صورت میں اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ اپنے لباس کو پاک کرنا یا اتار دینا, اس کا پتر جو ہے اس کی شرمگاہ چھپی ہوئی ہے, باقی مثلاً قمیض نجس ہوئی اس کو اتارنا ممکن ہے یا اس کو پاک کرنا ممکن ہے یا اس کو بدلنا ممکن ہے, تو بیچ نماز میں اس کے لیے واجب ہے کہ اس کو بدل ڈالے یا اتار دے یا پاک کر دے, نا نماز کو توڑ کر نیچرے سے نماز کا پڑھنا اس کے لیے حرام. لیکن اگر بیچ نماز میں اس کے لیے ممکن نہیں رہا پاک کرنا یا اتارنا یا بدلنا, تو اگر وقت نماز کافی ہے اپنی نماز کو توڑ دے, پاک لباس کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھے. اگر وقت نماز اتنا نہیں ہے کہ نماز کو توڑ کر نئے سرے سے نماز پڑھی جا سکے, تو اسی نجیب لباس میں نماز پڑھ لے, اس کی نماز جو ہے وہ صحیح. اور اس کے بعد آپ اپنی کے نزدیک نجیب لباس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے مجبوری, کہ اگر پاک لباس نہ ملے تو نجیب لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ کمہنی کے نزدیک اگر پاک لباس نہ ملے تو انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ ننگا کھڑا ہو کر نماز پڑھے اگر اس کو دیکھنے والا نہیں ہے, اور اگر دیکھنے والا ہے تو ننگے بیٹھ کر نماز پڑھے, لیکن نجیب لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یہاں تک مسائل پہنچے تھے, اور ایک آخری مسئلہ جس کو بتایا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ واضح نہ ہو سکے, اس لیے آخر خود اور آخر کمہنی کا جو اختلاف ہے, اس لیے ان فتووں کو بالکل علیحدہ علیحدہ سنا جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. آخر خود کا فتوا, اگر کسی شخص کے پاس ایک لباس ہے یا دو یا تین چار پانچ کئی لباس ہیں لیکن سب سے سب نجیب ہیں, اس کا جسم بھی نجیب ہے, لباس بھی نجیب ہے, جسم بھی نجیب ہے, اور پانی اتنا کم ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے, یا جسم کو پاک کرے یا لباس. اس سلسلے میں آقا رسول کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی نجاست زیادہ ہو اس کو پاک کرنا واجب ہے. نجاست کے زیادہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ بیچار کی نجاست باقی تمام نجاستوں سے زیادہ ہے, کیونکہ باقی نجاستوں کو پاک کرنے میں ایک مرتبہ دھو لینا کافی ہوتا. بیچار کی نجاست کو پاک کرنے کے لیے واجب ہے کہ دو مرتبہ دھویا جائے. تو اگر ایک کی نجاست زیادہ ہے دوسرے کی نجاست کم ہے, تو آقا رسول کے نزدیک جس کی نجاست زیادہ ہے اس کو پاک کیا جائے گا, جس کی نجاست کم ہے اس کو پاک نہیں کیا جائے گا, اور اسی نجاست کی حالت میں نماز پڑھ لی جائے گی. اگر جسم کی نجاست زیادہ ہے تو جسم کو پاک کر کے نجیب لباس میں نماز پڑھ لیں, لباس کی نجاست زیادہ ہے تو جسم لباس کو پاک کرے اور نجیب جسم کے ساتھ نماز پڑھ لیں, اور اگر دونوں کی نجاست بالکل برابر ہے, دونوں پر پیشاب ہے, دونوں پر خون ہے, تو یہ صورت میں اختیار ہے جس چیز کو چاہے پاک کرے اور جس کو چاہے پاک نہ کرے. یہ آقا خمینی کا فتویٰ ہے اور ان کے مقلے اسی فتوے پر عمل کریں. آقا خمینی کا فتویٰ اس سے مختلف ہے اور اختلاف اسی آخری فتوے سے پیدا ہوا کہ آقا خمینی کے نزدیک نجیب لباس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں. آقا خمینی کے نزدیک اگر یہی مسئلہ پیش آیا کہ لباس بھی نجیب, جسم بھی نجیب, پانی اتنا کم کہ ایک چیز کو پاک کیا جائے, تو اگر کوئی ڈر نہ ہو, کوئی خوف نہ ہو, خوف سے مراد یہ ہے کہ سردی لگنے کا خوف نہ ہو, لو لگنے کا خوف نہ ہو, یہ خوف نہ ہو کہ اگر میں نے لباس اتارا تو کوئی آ کر اس لباس کو اٹھا کر چلا کر لے جائے گا, تو اگر کوئی خوف نہیں ہے تو اس صورت میں آقا خمینی کے نزدیک چاہے نجاست کم ہو یا زیادہ ہو یا برابر ہو, ہر صورت میں جسم کو پاک کیا جائے گا اور لباس کو اتار کر انسان ننگے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھے گا. تو یہ مسئلہ بالکل حل ہو گیا کہ اگر خوف نہ ہو تو اس کو کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ پیشاب کدھر ہے, خون کدھر ہے, منی کدھر ہے, باہر جسم کو صاف کیا جائے گا اور لباس کو اتار کر ننگے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی. لیکن اگر خوف موجود ہے کہ سردی لگ جائے گی, گرمی لگ جائے گی, یا چور آ جائے گا, یا جسم کا کوئی خوف ہے, تو اس صورت میں اگر جسم کی نجاست زیادہ یا جسم اور لباس کی نجاست برابر, ان دونوں صورتوں میں جسم کو پاک کیا جائے گا اور لباس کی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے گی. لیکن اگر لباس کی نجاست زیادہ ہے اور جسم کی نجاست کم ہے, تو اس صورت میں آقا خمینی کے نزدیک اختیار ہے جس کو دل چاہے انسان پاک کرے, اگر یہ جسم کی نجاست زیادہ ہے لیکن پھر بھی اختیار ہے جس کو چاہے انسان پاک کرے. یہ گزشتہ مسائل کا خلاصہ تھا اور بات ہماری یہاں تک پہنچی. اب دوسری شرط یعنی لباس کا مباح ہونا ضروری ہے. یہ مسائل کیونکہ ذرا کم پیش آتے ہیں اور عموماً واقفیت رہتی ہے, اس لیے دو دو تین تین چار چار مسائل میں ان کے اوپر شروع کریں گے. لباس کا مباح ہونا ضروری ہے یعنی لباس غصبی نہ ہو, اگر لباس غصبی ہے تو نماز کا پڑھنا اس میں حرام ہے, اور آقا خمینی کے نزدیک نماز باطل بھی ہے, تیرے حرام بھی کیا اور نماز کی نئے لباس میں نئے سرے سے پڑھی جائے گی. آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہی ہے کہ نماز بھی باطل ہے, نماز کو نئے سرے سے پڑھا جائے, نتیجہ یہی ہے, خلاصہ یہی ہے بہرحال کہ نماز کا پڑھنا بھی حرام اور اس کے بعد وہ نماز بھی غلط ہے, اس کو نئے سرے سے اس کو مباح لباس کے اندر پہا جائے. مذہبی لباس سے مراد ہر وہ لباس ہے کہ جس لباس کو یا سلائی کو ادا نہ کیا گیا, لباس کی قیمت کو ادا نہیں کیا گیا بغیر دکاندار کی مرضی کی. اس مطلب آپ پردے پر لے کر آئے, دکاندار کو راضی کر کے وہ جائے. اس مطلب آپ نے سلائی ادا نہیں کی اور دردی راضی ہے وہ جائے. لیکن اگر لباس بغیر رضامندی کے کوئی شخص لے کر آ گیا یا بغیر دردی کے رضامندی کے آپ لباس کو لے کر آ گئے اور اس کی سلائی ادا نہیں کی, یا آپ کو یقین ہے کہ فلاں شخص نے میرے ہاتھ میں چوری کا مال فروخت کیا تو اس صورت میں بھی یہ لباس فسد ہے. یا چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان قمت اور زکات ادا نہ کرتا. جو شخص اپنے مال سے قمت اور زکات ادا نہیں کرتا بہرحال اس کی نماز تو غلط ہو جاتی ہے, کیونکہ وضو غلط ہوتا ہے, غسل غلط ہوتا ہے اور سجدہ کی جگہ بھی غلط ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر مسجد میں جا کر بھی وہ نماز پڑھے, واجب اس کے لیے یہی ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قمت اور زکات ادا نہیں کرتا تو واجب یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ اس کا گھر جو ہے وہ غصبی پیسے سے بنایا گیا ہے, اس نے امام کے اور سیدوں کے حق کو غصب کیا, اور اس کا پانی جو آئے گا نل کے اندر وہ بھی غصبی پیسے سے خریدا ہوا ہے, اس کی جگہ بھی غصبی پیسے کی ہے, اس لیے گھر میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا. باہر جا کر بھی یعنی مسجد میں یا کسی دوسرے دوست کے گھر میں یا رشتے دار کے گھر میں نماز پڑھنا چاہے تو اس صورت میں بھی اگر اس کا لباس بھی اسی پیسے سے خریدا گیا ہے یا تو کسی نے تحفے میں دیا ہے فرض کیجیے, تو اس صورت میں ایسے لباس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس نے اپنی آمدنی سے خریدا ہے اور اس پر قمت و زکات نہیں دیتا تو یہ لباس کی غصبی لباس ہے اور اس کے اندر نماز کا پڑھنا حرام بھی ہے اور اس کی نماز بھی باطل ہے. جتنی نمازیں پڑھی بعد میں اس کو قضائے عمری کرنا ہے, اور اگر بڑا بیٹا ہے اور باپ کی نمازیں اسی طریقے سے ہیں تو بڑے بیٹے کے لیے بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی باپ کی نمازوں کی قضائے عمری کریں. یہ مسئلہ اور اسی طریقے سے یہ کیا, اگر قمت و زکات اب تک نہیں نکال سکا ہے اور سستی کر رہا ہے اور اب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ جو نمازیں یہ پڑھے دوسرا لباس دے, دوسرا لباس نہ ملے تو پھر ننگوں کے طریقے سے لباس کو اتار کر نماز پڑھے. نجس لباس میں رعایت موجود ہے, آپ نے ہوئی تھی کہ نجس لباس میں نماز پڑھی جائے. مذہبی لباس میں کسی مجتہد کی طرف سے یہ رعایت نہیں ہے بلکہ واجب ہے کہ جب تک کہ اپنا حساب صاف نہیں کرتا قمت و زکات کا اس وقت تک وہ بغیر لباس کے حالت مجبوری کی نماز پڑھے, لیکن وہ بھی ایک فعل حرام ساتھ ساتھ کرتا چلا جائے گا. تو جو قمت و زکات نہ دے اس کا تمام مال یہاں تک کہ لباس بھی مذہبی ہو جاتا ہے اور وہ بھی اسی حکم میں آ جاتا ہے. مذہبی لباس کے علاوہ اگر انسان کے پاس کوئی اور لباس نہیں ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو واجب ہے کہ وہ لباس کو اتار کر ننگوں کے طریقے سے نماز پڑھے. کسی شخص کو مسئلہ نہیں معلوم اور جاہل مسئلہ ہونے کی وجہ سے مسئلے کا علم نہیں ہے اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ لباس میں سے بھی قمت و زکات دے کر لباس کو خریدنا ضروری ہے, اپنی جہالت کی وجہ سے اس نے اب تک ساری نمازیں اسی قمت و زکات کے پیسے کے بغیر اس نے پڑھ ڈالی, تو جاہل مسئلہ کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے اور اس کی تمام نمازیں بھی باطل ہیں, اور اس نے جتنی نمازیں پڑھی وہ سب پہلے حرام کیا. واجب ہے کہ ان نمازوں کا ارادہ کرے اور مرنے کے بعد اس کی اولاد کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے. ہاں اگر کوئی شخص مسئلہ بھول جائے یا اس کو معلوم نہ ہو کہ لباس غصبی ہے, باپ نے دیا فرض کی کہ بیٹے کو لباس, بیٹے کو نہیں معلوم کہ باپ قمت و زکات نکالتا ہے یا نہیں نکالتا, یا بیٹے کو نہیں معلوم کہ باپ یہ لباس جائز طریقے سے لایا ہے یا ناجائز طریقے سے, اس کو معلوم نہیں کہ لباس غصبی ہے یا غصبی نہیں, یا معلوم تھا اور وہ بھول گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی, تو اس صورت اگر اس کا مسئلہ معلوم ہے اس وقت وہ بھول گیا تو پھر اس کے لیے رعایت ہے اور اس کی نمازیں بالکل صحیح ہیں. تو مسئلے کے معلوم ہونے اور نہ معلوم ہونے سے اتنا زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے کہ اس شخص کو اگر مسئلہ نہیں معلوم اس کی تمام نمازیں غلط, اس شخص کو مسئلہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ بھول گیا اس کی تمام نمازیں صحیح ہوں کیونکہ اس نے مسئلے کو معلوم کر دیا. اگر بیچ نماز میں کسی شخص کو یہ یاد آ جائے کہ میرا لباس غصبی چوری کا ہے, کسی سے چھین کر لایا ہوں, دردی کی سلائی ادا نہیں کی یا قمت و زکات نہیں نکالا گیا, بیچ نماز میں اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وہی مسئلہ جو نجاست کے مسئلے میں پیش آیا کہ اگر ممکن ہے اپنے ستر کو چھپاتے ہوئے یعنی شرمگاہ کو چھپاتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ لباس کو اتار دے بتا سکتا ہے لباس کو ایک چیز اور موجود ہے, مثلا انڈر ویئر ہے جو بالکل پاک لباس سے, یعنی پاک کپڑے سے اور پاک پیسے سے بالکل مبا پیسے سے خریدی گئی, باقی سارا لباس ختم ہے, تو وہ اپنے لباس کو اتار سکتا ہے, لباس کو اتار دے اور اس کے بعد کسی حالت میں نماز پڑھ. شرط یہی ہے کہ ممکن ہو اتارنا اور اجزائے نماز کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. مثلا اگر حالت سجدے میں یاد آ جائے تو اس وقت لباس کا اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو اس صورت کے اندر پھر مجبوری ہے, واجب ہے کہ نماز کو توڑ دے. یعنی اگر یہ اتار نہیں سکتا یا نماز کا سلسلہ ٹوٹ رہا ہے اور بیچ نماز میں یاد آ گیا کہ لباس میرے پاس غصبِ لباس ہے, تو واجب ہے کہ اپنی نماز کو توڑ دے. اگر وقت نماز باقی توڑ دے, لباس کو بدل کر آئے اور اس کے بعد پھر نماز کو پڑھ. اور اگر وقت نماز باقی نہیں یا آخری وقت ہے, اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کے بعد ایک منٹ بھی نہیں ملے گا. اس صورت میں یہ واجب ہے کہ اپنے لباس کو اتار دے اور ننگا ہو جائے, اور اس کے بعد پھر اگر دیکھنے والا نہیں ہے تو کھڑے ہو کر نماز کو پڑھے, دیکھنے والا ہے تو اسی حالت میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اپنی نماز کو تمام کرے. بہرحال اس غصبی لباس کے اندر نماز کا ایک فرض بھی ادا نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ یہ غصبی لباس اگر میں نے اتارا تو اس کو کوئی شخص چرا کر لے جائے گا, اٹھا کر لے جائے گا یا چھین کر لے جائے گا, یہ خوف ہے, تو اس صورت میں پھر اس کے لیے یہ اختیار ہے, وہ چاہے تو اسی لباس کو حالت نماز میں پہن کر اپنی نماز کو جاری رکھے. لباس اس نے پہنا ہوا ہے, اس کو خوف ہے کہ میں نے اتار کر رکھا, اگر مالک آ کر لے جائے گا, اصلی مالک ہے, وہ موقع کے انتظار میں ہے, وہ اٹھا کر لے جائے گا, تو اس صورت میں بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ لباس کو اتار دے اور اپنی نماز پڑھے. کوئی اور لباس کو لے جائے گا تو کیونکہ یہ اس لباس کا ضامن, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس لباس کو اس کے اصلی مالک تک لوٹائے, اس لیے اس ضمانت کی وجہ سے اس کو اتنا اختیار ہے کہ اسی مذہبی لباس کو پہن لے اور اس کے بعد اسی نماز اپنی تمام کر لے. لیکن اگر انسان کے پاس, یہ مسئلہ بھی ذرا اہم ہے, لباس غصبی نہیں ہے, کوئی اور چیز غصبی ہے کہ جو اس لباس کے ساتھ شامل ہے, اس کے موزے فرض کیجیے غصبی, اس کی ٹوپی غصبی, یا اس کی جیب میں کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا غصبی, تو وہ چیزیں جو انسان پہنے ہوئے نہیں یا پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ چیز اس کا قدر نہیں کر سکتی, وہ چیز اگر غصبی ہو تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے اور نماز کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کا لباس مردار کے اجزاء کا نہ ہو. زیادہ تفصیل میں اس مسئلے کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے, بہرحال خلاصہ یہی کہ مردار کے سلسلے میں اگر کہ شرعی حکم تو یہی ہے کہ ہر وہ مردار نجس ہے جو اپنی موت مر جائے یا اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور اس کا خون اچھل کر نکلے. نجس صرف یہی مردار کہ جس کا خون اچھل کر نکلے, اگر خون اچھل کر نہیں نکلتا تو وہ مردار نجس نہیں. تو ایسے مردار کا لباس, ایسے مردار کی چھال کا, مثلاً لومڑی کی چھال کا فرقی کے کوٹ کرے انسان پہنے ہوئے, یا پھر ایسی پروٹین پہنے ہوئے ہے, یا ایسا خونی لباس پہنے ہوئے ہے جو غیر شرعی طریقے سے ذبح کی ہوئی بھیڑ سے بنایا گیا, یا اگر فرض کیجیے کہ اس کے لباس میں چمڑے کی جیکٹ وغیرہ ہے جو کسی ایسے جانور سے بنائی گئی ہے کہ جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا, تو اس کی نماز باقی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے مردار جو نجس نہیں, ان کے اجزاء سے بنا ہوا لباس بھی انسان حالت نماز میں نہیں پہن سکتا, مثلا سانپ یا مچھلی یا چکری وغیرہ جانور جو ہیں, ان کا مردار شرعاً نجس نہیں, لیکن حالت نماز میں اگر ان کے اجزاء سے بھی بنی ہوئی کوئی چیز انسان کے لباس میں موجود ہو تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر غلط ہے, آپ ایسے اور نہیں دونوں کے نزدیک. صرف ایک رعایت ملتی ہے کہ اگر مردار حلال گوشت, بھیڑ ہے, بکری ہے, گائے ہے, گھوڑا ہے, گدھا ہے, قسم کے جتنے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے, اگر ان کا مردار بارہ اس کا اگر کوئی جس لباس میں موجود ہے تو نماز پڑھتے ہیں, لیکن اگر ایسی چیز لباس میں ہے کہ جس میں روح نہیں ہوتی, یعنی دانت یا ہڈی یا ناخن یا بال, ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز اگر حلال گوشت مردار کی ہے تو اس کے باوجود نماز انسان کی بالکل صحیح, لیکن اگر حرام گوشت کی ہے تو باوجود یہ کہ روح نہیں ہے لیکن اس کی نماز بالکل غلط ہے. اس سے زیادہ اس مسئلے کی ضرورت نہیں پڑتی. چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ انسان کا لباس حیوان گوشت جانور سے نہ بنا ہو. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مردار سے نہ بنا ہو, یہاں پر یہ ہے کہ اگر زندہ حیوان گوشت جانور ہے تب بھی اس حیوان گوشت جانور کے جسم کا کوئی حصہ بھی مسلی کے لباس میں نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اگر کسی بھی حرام گوشت جانور کا ایک بال بھی انسان کے لباس میں ہے تو انسان کی نماز باطل ہے. کہ مثلاً اگر بلی کا ایک بال بھی انسان کے لباس کے ساتھ لگ گیا تو انسان اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے, وہ نماز انسان کی بالکل باطل ہے. ایسا لباس جو غیر ممالک سے آئے اور اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ حلال گوشت جانور کا ہے یا حرام گوشت جانور کا, اگر یہ یقین ہو جائے مردار کا ہے تو بہرحال اس سے دوری اختیار کرنا واجب ہے. لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ مردار کا نہیں ہے, کسی زندہ جانور کے جسم سے بنایا گیا, اس کے بال کو کاٹ کر یہ لباس پر چیزیں بنایا گیا, اونی چیز کسی غیر ملک سے آتی ہے. تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ غیر ممالک سے آئی اور اب شک ہو رہا ہے کہ یہ حرام گوشت جانور کی خون ہے فرض کیجیے یا کسی حلال گوشت جانور کا خون لے کر لباس بنایا گیا, تو ایسے شک کی حالت میں اس شک کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی اور اس کو بالکل پاک سمجھا جائے گا. ایک مسئلہ جس کی اب تو ضرورت نہیں ہے لیکن بہت ہی اٹھا کا مسئلہ, سیٹ کے گوشت کے بٹن, سیٹی کے بٹن یہ لباس میں بہت استعمال ہوتے ہیں, اب بھی ہوتے ہیں. تو سیٹ کا گوشت بہر صورت سیٹ جو ہے وہ ایک حرام گوشت جانور ہے اور اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, اس لیے اگر سیٹی کے کھول کے بنے ہوئے بٹن انسان کے لباس میں موجود ہیں تو نماز ہر صورت میں بالکل غلط ہے اور اس کو نئے سرے سے دہرانا ضروری ہے. ظاہر مسئلہ ہے اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ نمازیں جو اس نے ان بٹنوں کے ساتھ پڑھی تھی ان کو دہرائے. لیکن اگر انسان شک میں پڑ جائے کہ یہ بٹن جو ہے یہ سیپ کے پھول سے بنایا گیا ہے یا کسی اور حلال گوشت جانور کے پھول سے بنایا گیا ہے, ایسا شک پڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کے دل میں یہ شک آ جائے تو پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, وہ اسی لباس کے ساتھ اور اسی بٹن کے ساتھ اپنی نمازوں کو پڑھ سکتا ہے. اور اسی مردار اور حیوان گوشت کی جو شرائط ہیں اس میں اگر انسان بھول جائے تو اس کو اجازت ہے, بعد نماز یاد آ گیا اس کی نماز صحیح ہے, مسئلہ معلوم نہ ہو تو اجازت نہیں ہے, اس کی نماز غلط ہے چاہے دو سال کے بعد یا دس سال کے بعد مسئلہ معلوم ہوا. یہ چار شرطیں ہیں کہ جو ہر مصلی کے لباس میں ہونا چاہیے. اب دو شرطیں آتی ہیں کہ جن کا تعلق صرف مردوں سے ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص جو مرد بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کا لباس نہ سونے کا ہو نہ سونے کا تاروں کا اس کے اوپر کام ہو. اگر زردوزی کا وہ سونے کے تار کا کام کیا گیا ہے اس لباس پر تو وہ ایسا لباس پہننا حرام بھی ہے اور نماز بھی باطل ہے. اور یہ مسئلہ صرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عام زندگی میں بھی اگر انسان ایسا لباس پہنتا ہے, یعنی مرد ایسا لباس پہنتا ہے, تو یہ لباس کا پہننا اس کے لیے پہلے حرام ہے. عورت کے لیے اختیار ہے کا نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں, وہ ہر وقت اپنی تزئین اپنی زینت سونے سے کر سکتی ہے. مرد کے لیے یہ مسئلہ صرف سونے کے لباس کا نہیں ہے بلکہ سونے کی ہر چیز کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. انگوٹھی کا پہننا جیسا کہ عموماً سنا گیا ہے کہ آپ حضرات کے یہاں رسم ہے کہ شادی کے موقع پر پہنے سونے کی انگوٹھی دودھا کے لیے پہننا ضروری ہے. رسمیں اپنی جگہ ہوتی ہیں, اس میں سے کچھ رسموں کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے, کچھ جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہے وہ بہرحال رسم ہونے کے باوجود پہلے حرام ہے. تو مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ہر حالت میں حرام, چاہے شادی ہو یا موت ہو یا کوئی بھی واقعہ, اور واجب ہے انسان کے لیے کہ بہرحال اس میں مولا کی پابندی کرے چاہے اس کی وجہ سے اس کی شادی رک جاتی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور اپنے خدا کو پکڑ لے. تو سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا ہر صورت میں حرام ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی اس کو رعایت نہیں مل سکتی. اسی طریقے سے سونے کی گھڑی پہننا, جس گھڑی کا شیپ سونے کا ہو وہ بھی حرام ہے. سونے کی اینک پہننا آقا خلی کے نزدیک حرام ہے, آقا سمینی کے نزدیک احتیاط واجب کے لیے ہے کہ حرام ہے. سونے کی زنجیر لٹکانا گلے میں گردن میں یا یہ بھی گھڑی کے اندر سونے کی زنجیر کو لگا کر لٹکانا یہ سب کا سب پہلے حرام. صرف اختیار جو ملتا ہے وہ ایک چیز میں ملتا ہے, یعنی سونے کے دانت کو بنوانا. سونے کا دانت اگر انسان بنوائے تو وہ اختیار ہے، وہ اختیار انسان کر سکتا ہے، باقی سونے کی کوئی چیز انسان نہیں پہن سکتا، اگر پہنے تو وہ حرام ہے، اور جتنی نمازیں اس حالت میں پڑی ہیں وہ سب کی سب نمازیں باطل ہیں اور ان کو دہرانا ضروری ہے. لیکن اگر انسان کو شک ہو کہ یہ چیز سونے کی ہے یا اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہے یا رول جول ہے، اس قسم کا کوئی شک ہو انسان کہ خالص سونا ہے یا غیر خالص سونا، اور اس نے نماز پڑھ لی تو نماز بالکل صحیح ہے، چاہے بعد میں معلوم بھی ہو جائے کہ وہ چیز خالص سونا تھی، تب بھی انسان کے لیے اس حالت میں نماز کا پڑھنا بالکل صحیح ہے. یا بھول جائے انسان کہ میری فلاں چیز سونے کی ہے اور اس نے نماز پڑھ لی، وہی صورت میں فعل حرام تو موجود ہے کہ وہ سونے کی چیز کیوں پہنے ہوئے تھا، کیونکہ نماز اس کی صحیح ہے، کیونکہ نماز اس نے غفلت کی حالت میں اور نسیان کی حالت میں پڑھ. اسی طریقے سے مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا بھی حرام ہے، اور عورت کے لیے ریشم کا لباس پہننا بالکل جائز، حالت نماز میں بھی اور غیر حالت نماز میں بھی. حالت نماز میں صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ فعل حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ٹوپی یا ہزار بند وغیرہ ریشم کا ہے یہ بھی فعل حرام، ٹوپی یا ہزار بند یا جراب وغیرہ کہ جو اگر نجس ہوں تو نماز صحیح ہوتی، وہ چیزیں کہ جن کی نجاست کے باوجود نماز صحیح ہے، مثلا ہزار بند ہے یا ٹوپی ہے، یہ اگر نجس ہوں تب بھی انسان کی نماز صحیح ہوتی، لیکن اگر خالص ریشم کے ہیں تو انسان کی نماز بالکل غلط ہے. ہاں، ریشمی رومال انسان اپنی جیب میں رکھ سکتا ہے اور اس سے انسان کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. لباس کا اثر جو ہوتا ہے، مثلا کوٹ کا اثر ہوتا ہے اندر کی طرف سے یا دوسرے لباس کا اثر ہے، وہ بھی اگر ریشم کا ہے تو وہ بھی اس کا پہننا بھی پہلے حرام ہے. لیکن اگر بھول گیا یا شک ہو گیا کہ یہ خالص ریشم ہے یا نقلی ریشم، یہ ریشم کا ہے یا اس میں ملاوٹ ہے، اس قسم کا شک ہو جائے تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے نماز پڑھنے کا، چاہے بعد میں ہی معلوم ہو جائے کہ وہ چیز خالص ہے، پھر بھی پہلے والی نمازیں صحیح ہیں، آئندہ نمازوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے، اور معلوم نہ ہو تو تمام زندگی ایسے لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے. یہ تمام شرائط کا خلاصہ ہے. اس کے بعد دو یا تین آخری مسائل اسی ذمن میں، نجس لباس کے مسئلے چھوڑ کر غصبی لباس ہو، مردار کا لباس ہو، حیوان حرام گوشت کا لباس ہو، سونے کا لباس ہو یا ریشم کا لباس ہو، اگر انسان کے پاس سوائے ان لباسوں کے کوئی اور لباس نہیں، ان شاء اللہ آئندہ دو مسئلے ہیں، آئندہ اتوار کو ان مسائل کے اوپر گفتگو ختم کرنے کے بعد پھر نماز گزار کے مقام کی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد یہ سارے وہ مسائل کے نیچے آپ لوگ اٹھا گئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان شاء اللہ نماز کے وہ مسائل آئیں گے کہ نیچے یہ بہتر سمجھا گیا کہ اس موضوع پر گفتگو کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے، ان سوالوں کا موضوع، اور اس کے بعد ان شاء اللہ آئندہ نصف سے 13 رجب کے موضوع کا اعلان کیا جا چکا ہے، اس کے بعد رشتے حلال پر ہماری گفتگو جاری رہے گی، ان شاء اللہ پورا رجب کا مہینہ اور شعبان کے نصف مہینے تک چلے گی. غیر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مجھے ایس پی کے پاس جائے یا ان کے وکیل کے پاس جائے، اور شہر میں میں نے آپ کا کچھ نہیں ڈالا ہے، آپ مطالعہ کر لیجیے. نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، مجھے پتا نہیں کتنے سال سے نہیں نکالا، کسی رقم کی بتا دیں تو نہیں ہو سکتا، وہ آدمی اس طرح کے پاس جائیں، آدمی اس طرح اس کے حساب نکال دے گا، اور اپنی افراد کام دے گا. پہلے تو اس کے بنتے ہی تمام کا تمام دیجیے جو چیزیں سب کے پاس تو بہت پاس ہوگی، چاہے ان کا خود کبھی نہیں نکالا، لیکن آج میں طرح سے جہاں ایگریمنٹ ہوگی اس کے وقت میں بیٹھنے پر جمع کیا ہوگی. سوالوں کے موقع پر آج کی گفتگو ان شاء اللہ آخری گفتگو ہے، اس کے بعد ایک گفتگو آئے گی آپ کے سوال کے جواب کے لیے کہ سوالوں اور سرکاری میں کیا فرق ہے، اور دوسری گفتگو آئے گی ہمارے اور اسی گفتگو میں سوالوں اور سرکاری میں کیا فرق ہے، اسی میں ہمارا دوسرا چیز ہوگا کہ علماء دین جو سوالوں کہتے رہتے ہیں آخر یہ کچھ سوالوں پر عمل کیوں نہیں کرتے، یہ تو اجزاء سے ایک گفتگو اور ہوگی، لیکن وہ سوالوں کی رہیں گے اس کے متعلق نہیں ہوگی. سوالوں کے سلسلے میں یاد کرنا ضروری ہے کہ وما خلق الجن و جنس الا لیعبدون، یہ ارشاد الہی ہے کہ تمام انسانوں کی اور جنوں کی خلقت اور پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے. عبادت انسان اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں تواضع کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ عبادت کے لیے تین شرطیں ہوتی ہیں. عبادت کے اندر پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ دل سے کی جائے, دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ زبان سے کی جائے, تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ عمل سے عبادت کو بجا لایا جائے. اگر انسان زبان سے ذکر خدا کر رہا ہے, نماز کے تمام چیزوں کو پڑھ رہا ہے لیکن عمل کو بجا نہیں لا رہا, یا اس کا دل جو ہے اس طرف نہیں ہے, قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہے تو اس کی نماز دیکھا, یا اگر نیت قربتاً اللہ کی ہے لیکن زبان سے ایک حرف نہیں نکال رہا اس کی عبادت دیکھا, یا زبان سے بھی تمام اسباب کو پڑھ رہا ہے, دل سے بھی قربتاً اللہ کی نیت کر رہا ہے لیکن اپنے اعمال سے رجوع نہیں کر رہا, سجدہ نہیں کر رہا, اس کی عبادت جو ہے بالکل دیکھا. تو عبادت در حقیقت انہی تین اجزاء کا نام ہے کہ انسان زبان سے بھی اجزائے عبادت کو ادا کرے, دل سے قربتاً اللہ عبادت کو انجام دے, اور اس کے بعد اپنے اعمال سے جتنے بھی ارکان عبادت ہیں ان کی پیروی کرے. یہ جذبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے اندر جذبہ توازن نہ ہو, جھکنے کا جذبہ نہ ہو. عبادت انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ اپنے خالق کے سامنے جھکنے کو تیار ہو, اپنے خالق کی عظمت کو اور بزرگی کو مانے اور یہ سمجھے کہ اس نے مجھے پیدا کیا, چنانچہ میں اس کے سامنے جھکوں. لیکن یہ جھکنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ جتنی مخالفت تمام انبیاء کی یا ائمہ کی ہوئی وہ اسی لیے ہوئی کہ دوسرے حضرات اس چیز پر راضی نہیں تھے کہ ہم پیغمبر یا امام کے سامنے جھکیں یا ہم خدا کے سامنے جھکیں. انسان کو سب سے زیادہ چیلنج دو گروہ ہیں انسان کے, ایک وہ گروہ ہے کہ جو وقت پر گدھے کو بھی بات کرانے کو تیار ہے, اس کے لیے تو جھکنے میں کوئی آر نہیں, وہ آتا ہے اسی خودداری والے دن میں, اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو کسی موقع پر جھکنے کو تیار نہیں ہے خواہ اس وقت جتنا واجب کیوں نہ ہو رہا. تو پہلے گروہ کے لیے یہ حکم ہے جو ہر مقام پر جھک جاتا ہے اس کے لیے حکم خودداری موجود, عزت نفس کا حکم خودداری کا حکم. دوسرا گروہ جو کسی وقت نہیں جھکتا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ تم توازوں کے کام کرو تاکہ تمہیں عادت ہو جائے خدا کے سامنے جھکنے کی اور مخلوق کے سامنے. اسی لیے عبادت کی روح کو اگر آپ دیکھیں تو یہی توازو ہے, توازوں میں یہی آتا ہے کہ اپنے دل سے ہر قسم کے کبر و غرور کو نکال دیں. جب تک کہ انسان کے دل میں تکبر, جب تک کہ انسان کے دل میں غرور ہو وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا, نہ اپنے خدا کے سامنے نہ اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے سامنے. اس کے بعد توازوں کے اندر اگر آپ دیکھیں عبادت کے اندر توازو, تو زبان سے بھی یہی اقرار, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, جھکنا خدا کے سامنے رکوع کی عادت ہے, اور اس کے بعد ساتھ کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھنا اس چیز کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہماری غلطی نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ تو ہے. زبان سے دعا کرنا, تضرر کرنا, جلگرانا, رونا, جس کا حکم موجود ہے ہماری کتاب کے اندر, یہ تمام کے تمام جذبات سے ذکریے ہیں کہ توازوں کو بیدار کیا جائے. اور اس کے بعد عمل کا جہاں تک تعلق ہے تو یہی چیز ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کو, آج تم خدا کی فرما برداری کر رہے ہو یا نافرمانی کر رہے ہو, کبھی بھی کسی عمل سے کسی بھی انسان کے اوپر تفوق اور برتری کا اظہار مت کرو. کسی بھی عمل کو کر دیے پاس 24 گھنٹے تم نے خدا کی عبادت کی ہے, مگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہونے دو کہ میں نے خدا کی عبادت کا حق ادا کر دیا, یا دوسرے شخص سے زیادہ بہتر میں نے خدا کی عبادت کو انجام دیا. غرور کی تیسری تقریر میں اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی, اس کا تعلق بھی تواز ہو گیا کہ اتنا میں کیا کرے تاجب طلبا السلام یہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک مرتبہ اپنی تمام ضروریت کو جمع کر کے یہ کہا کہ تم لوگ جتنا کام کرتے ہو اس تمام کام کو چھوڑ, تمہاری تمام کوششیں یہ ہونا چاہیے کہ مومنوں میں, انسانوں میں تین صفتیں پیدا ہو جائیں. جہاں وہ تین صفتیں پیدا ہو گئیں اس کے بعد تمہارا کام ختم, تمہارا کام خود انسان سنبھال لے گا. ان تین صفتوں میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان خود پسند واقع, یعنی اپنے آپ پر, اپنے جسم پر, اپنی طاقت پر, اپنی عقل پر, اپنی تعلیم پر, اپنے مقام پر, اپنے مرتبے کے اوپر غرور کرنے لگے. دوسری صفت یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے. ایک صرف معمولی کا گناہ ہے, صرف چھوٹا سا گناہ ہے, خدا جب 24 گھنٹے گناہ کرتا رہتا ہے, میں نے صرف اتنا معمولی سا ایک دفعہ ٹی وی دیکھ لیا, ایک دفعہ گانے کا ایک گول سن لیا, یا خدا جب تو 24 گھنٹے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے, میں تو صرف گناہ صغیرہ کرتا ہوں یعنی اپنی داڑھی کو منڈواتا ہوں. اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھنا, یہاں یہ صفت پیدا ہوئی. اس کے بعد شیطان کا 1/3 کام ختم ہو گیا, وہ انسان نے سمجھ لیا. اور تیسری صفت یہ ہے کہ اپنے سارے خیر کو, اپنی نیکی کے کام کو بڑا سمجھنا. ایک معمولی سا آپ نے کام کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس طریقے سے آپ نے سانس بھری جیسے خدا کی معذلہ سات چیزوں کے اوپر کوئی احسان کر دیا کہ اب خدا آپ کے احسان سے اپنی گردن کو نہیں اٹھا سکتے. اپنے نیکی کے معمولی سے کام کو بڑا سمجھنا, یہ تین صفتیں اگر پیدا ہو گئی تو شیطان یہ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے جو امام ہم کو اپنے علم امامت سے اطلاع دے رہے ہیں کہ ان تین صفتوں کو میں نے پیدا کر دیا تو میرا کام ختم ہو گیا. اسی لیے اگرچہ اس روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل رمضان میں جتنا شیطانی کام ہوتا ہے غالباً باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتا, کیونکہ شیطان 11 مہینوں میں یہ تین صفتیں پیدا کر کے 12 مہینے میں کھاٹ سے جا کر اپنی کوٹھی میں بیٹھ جاتا ہے اور باقی سارا کام آپ حضرات کے حوالے کر دیتا ہے. آپ حضرات کے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کو آسان وضو اور انتہائی عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ غالباً خود شیطان بھی اتنے بہتر طریقے سے انجام نہ دے سکتا. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ذرا ہم کو یہ اطلاع دیجیے کہ بدبختی کی علامت کیا, کس انسان کو ہم نیک بخت کہیں گے, خوش قسمت کہیں گے, کس کو بدبخت کہیں گے اور بدقسمت کہیں گے. پیغمبر اسلام نے یہی دونوں باتیں بتائیں کہ بدبختی کی علامات کیا ہے. پہلی علامت یہ ہے کہ اپنے کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا جبکہ وہ خدا کے دفتر میں لکھا جا چکا, تم کتنا ہی اس کو چھوٹا سمجھو بہرحال وہاں تو تمہارے نامہ اعمال میں وہ گناہ پہنچ چکا. دوسری علامت بدبختی کی یہ ہے کہ اپنے کسی کار خیر کو بڑا سمجھنا جبکہ تمہیں اس کا یقین بھی نہیں ہے کہ پتا نہیں خدا نے اس کو قبول کیا ہو یا قبول نہ کیا ہو. گناہ کا لکھا جانا یقینی ہے, نیک کام کا لکھا جانا شک کی حالت میں, تزلزل کی حالت میں کہ پتا نہیں خدا نے اس کو قبول کیا یا قبول نہیں کیا, اس کے بعد بھی اپنے کسی بھی نیک کام کے اوپر برتری کا اظہار کرنا. تیسری صفت, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے ہمارے موضوع سے لیکن پھر بھی حدیث مکمل ہو جائے, کہ تیسری صفت بدبختی کی یہ ہے کہ امور دنیا میں ہمیشہ اپنے سے بلند کے اوپر نگاہ کا ڈالنا, کبھی اپنے سے چھوٹے کو نہ دینا کہ بار الہ ہم تو تیری اتنی عبادت کرتے ہیں, تو نے ہمیں 1000 کی نوکری دلائی, اتنا شخص 1000 روپیہ روزانہ کما رہا, بار الہ ہم اس معمولی سے فلیٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد اتنی شاندار کوٹھی ہے, بار الہ ہم کو بس کے دھکے کھانا پڑتے ہیں اور اس کے بعد مرسیڈیز بینز کار موجود ہے. ہمیشہ عمر دنیا میں کبھی اپنے سے نیچے کو مت دیکھو بلکہ ہمیشہ اپنے سے اوپر ہو, یہ بدبختی کی علامت ہے. اور جس جب میں یہ علامت پیدا ہو جائے اس سے زیادہ بدبخت اور بدقسمت کوئی نہیں. عمر دنیا میں اپنے سے بدن کو دیکھنا اور عمر آخرت میں اپنے سے پس کو دیکھنا, یہ چوتھی علامت, عمر آخرت میں اپنے سے پس کو دیکھنا کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں چاہے قضا پڑھتے ہوں, وہ پرانا شخص تو کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھتا, ہم خدا کی راہ میں کوئی صدقہ نہیں دیتے لیکن مال کو تو حلال طریقے سے جمع کرتے ہیں, وہ تو مال کو حرام طریقے سے جمع کرتا ہے. کہ ہمیں کیا جو اپنے سے چھوٹا ہے اس کے اوپر نگاہ کو ڈالنا, یہ نہیں دیکھنا کہ اپنے سے بڑے ہمارے سے اوپر کتنے ایسے مومن موجود ہیں, کتنے متقی لوگ موجود ہیں, کتنے پرہیزگار لوگ موجود ہیں. امور دنیا میں ہمیشہ اوپر والے پر نگاہ ڈالنا اور امور آخرت میں ہمیشہ نیچے والے پر نگاہ ڈالنا, یہ چار علامتیں جس سے اپنے پیدا ہو جائیں اس کی بدبختی کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ موجود نہیں. یہی تو صفتیں کہ اپنے نیک کاموں کو بڑا سمجھنا اور اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا, یہی دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو تواضع سے دور کر دینا. اسی لیے جب لوہی امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو ایک دم امام نے دیکھا کہ زہری آئے لیکن انتہائی پریشان, چہرے سے غصے کے آثار ہویدہ, پوچھا کہ اے زہری کیا بات, کہا کہ مولا یہ جو ہمارے مومنین کا حلقہ ہے میں تو ہر مومن کی نیکی چاہتا ہوں, اس کی بھلائی چاہتا ہوں, اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہوں, لیکن حالت یہ ہے کہ باقی تمام مومنین میرے ساتھ حسد کرتے رہتے ہیں, وہ میری برائی چاہتے ہیں, مولا میں بھلائی کیے جاؤں اور وہ برائی کیے جائیں, یہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ سن کر امام نے فرمایا کہ اے زہری سنو, حلقہ ایمان کی مثال اب خاندان کی جیسی ہے کہ جو تمہارے بڑے ہیں اس حلقہ ایمان میں وہ تمہارے باپ کے برابر, جو تمہارے چھوٹے ہیں وہ تمہارے بچوں کے برابر, جو تمہارے برابر ہیں وہ تمہارے بھائیوں کے برابر. اب اگر تمہارے خاندان میں کوئی شخص, اس دور کا تذکرہ ہے جب خونی رشتوں کی اہمیت تھی, کہ اب اگر تمہارے خاندان میں کوئی شخص تمہاری مخالفت ہے تو کیا تم نے اتنی ہمت ہے کہ تم اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, کیا تم نے اتنی ہمت ہے کہ تم اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, کیا تم نے اتنی ہمت ہے کہ تم اپنے بیٹے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. زہری نے کہا کہ جب نہ رسول اللہ یہ تو ناممکن چیز ہے, کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے باپ اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی جذبہ اپنے دل میں آنے دے گا. تو کہا کہ امام نے فرمایا کہ بالکل یہی مثال ایک دائرہ ایمانی کی ہے کہ اس میں ہر شخص یا تو تمہارا باپ ہے یا تمہارا بیٹا ہے یا تمہارا بھائی. اور اس کے بعد امام نے ایک درس دیا, یہ پیغام دیا کہ توازو کے سلسلے میں انتہائی اہم پیغام کہ اے زہری جب تم کسی بزرگ کی طرف سے کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہارے خلاف, جس سے تمہارے دل کو تکلیف پہنچی, جس سے تمہارے دل میں اس بزرگ کے خلاف کوئی جذبہ پیدا ہو جائے. تو ہمیشہ یہ سوچ لیا کرو کہ یہ شخص مجھ سے پہلے ایمان لایا, اس کی عمر 70 سال ہے, میری عمر 40 سال ہے. یہ 70 سال تک ایمان رکھ چکا ہے, میں 40 سال تک ایمان رکھ چکا ہوں. اس کی نیکیاں لازمی طور پر مجھ سے زیادہ ہوں گی, میری نیکیاں اس سے کم ہوں گی. تو اس کی نیکیوں کی وجہ سے بہرحال یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے, مجھ سے اعلیٰ ہے. میں بہرحال ایمان میں بھی اور نیکیوں میں بھی اس سے کم ہوں. چنانچہ جب کبھی یہ خیال آئے تو تم فوراً اس کے خلاف جتنا غصہ ہے اس کو دل سے نکال دو. اگر کوئی تم سے چھوٹا تمہارے خلاف ایسی بات کہے کہ جو تمہارے سبائے نازک کے اوپر گڑا ہو, تمہیں برا محسوس ہو, تمہارے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے, تو ہمیشہ یہ سوچو کہ یہ شخص جو 15 سال کا یا 10 سال کا, میری عمر 20 سال یا 25 سال یا 30 سال, میں 20 سال کا ہوں یا 15 سال کا, لازمی طور پر اس کے گناہ میرے گناہوں سے کم ہوں, میں گناہوں کے اعتبار سے اس سے زیادہ ہوں. جب یہ مجھ سے کم گناہ گار ہے تو یقیناً خدا کی نگاہ میں اس کا مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے. اور اگر کوئی تمہارے برابر والا تمہارے خلاف کوئی بات کہے تو ہمیشہ یہ سوچ لیا کرو کہ میں اور یہ دونوں عمر میں برابر, دونوں کی عمر 30 سال, لیکن اپنے گناہوں کا تمہیں یقین ہوگا کیونکہ تم نے خود انجام دی. اس کے گناہوں کے بارے میں ہمیشہ شک رہے گا کہ پتا نہیں اس نے گناہ انجام دیے ہیں یا گناہ انجام نہیں دیے. تو یقین ہمیشہ شک سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے. تم یقینی طور پر گناہ گار ہو اپنی نگاہوں میں, وہ مضبوط شک ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ اس کو اپنے سے بڑھ کر سمجھو کہ اس کا گناہ حالت شک میں ہے, میرا گناہ حالت یقین میں. تو بزرگ چھوٹا یا برابر والا یہی چیز تمہارے ساتھ کوئی برا کام کر سکتے ہیں, تم ہمیشہ اس خیال کو دل میں لاؤ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی بھی برادر ایمانی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ شاید میری نیکیاں, شاید میرا کردار اس کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ میرا احترام ہے. کبھی مت سمجھنا, بلکہ یہ سمجھ لینا کہ شاید یہ اپنے حق کو ادا کر رہا ہے جو اس کے اوپر خدا کی طرف سے واجب ہے کہ ہر مومن کے ساتھ, خواہ وہ فاسق ہو یا فاسق نہ ہو, تم اچھا سلوک کرو. شاید کہ میری شخصیت کی وجہ سے میرا احترام نہیں کر رہا, بلکہ اسی حکم ایمانی کی وجہ سے میرا احترام کر رہا. اور جب کوئی مومن تم سے دوری اختیار کرے, کوئی مومن تم سے حسد کرے, کوئی مومن تمہارے خلاف ہو جائے, تو ہمیشہ یہی سمجھنا کہ شاید میری برائیاں اب اتنی زیادہ ظاہر ہو گئی ہیں کہ میرے مومن بھائیوں تک بھی اس کی خبر مل گئی ہے, اور اسی لیے وہ برائی سے دور بھاگ رہے ہیں. تو تواضع کا پورا خلاصہ امام کے اس فرمان میں کہ جب کوئی نیکی کرے تو کبھی مغرور مت ہو جاؤ, جب کوئی تم سے برائی کرے تو کبھی بدل مت ہو جاؤ, بلکہ ہمیشہ یہی سمجھو کہ غلطی میری. بڑا کوئی برائی کرے تو ہمیشہ اس کی نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے اس کو معاف کرو, چھوٹا برائی کرے تو ہمیشہ اس کے گناہوں کی قدرت کی وجہ سے اس کو معاف کرو, برابر والا کبھی برائی کرے تو ہمیشہ اس کے گناہوں کے شخص مشکوک اور متغندر ہونے کی وجہ سے اس کو معاف کرو. اسی لیے محمد ابن احمد بدنتی یہ کہتی ہے کہ میں شروع میں ناصبی تھا اور امام کی انتہائی خلاف تھا, لیکن پھر میں نے خط لکھے اور خطوط کے جواب میں امام نے مجھ کو حقیقت بتائی, آہستہ آہستہ کر کے میرے دل میں نور ایمانی جلوہ گر ہونے لگا اور میں امام کے اوپر ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد میں دارالخلافہ مرو میں پہنچا تاکہ امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کروں. دارالخلافہ میں جب میں پہنچتا ہوں اور میں نے ایک مکان کرائے پر لیا اور اس میں میں مقیم ہو گیا. ایک دن صبح سویرے میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن جندب کے گھوڑے کے ساتھ میرے مکان پر پہنچے. عبداللہ ابن جندب نے دستک کی میرے مکان پر اور یہ کہا کہ اے محمد ابن احمد بدنجی, امام نے تمہیں اپنے گھر میں دعوت دی ہے اور تمہارے لیے اپنی خاص سواری کا گھوڑا روانہ کیا. بدنتی اس گھوڑے پر سوار ہو کر امام کی دولت قدے کی طرف تشریف لے گئے. رات کا وقت تھا, دعوت کے انتظام تھا, امام نے بدنتی کے اعزاز میں دعوت دی. 10 یا 12 اور مومنین خالص دسترخوان کے چاروں طرف جمع تھے, سب نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اب بدنتی نے یہ چاہا کہ میں رخصت یہ تیار کروں اور اپنے گھر جاؤں. امام نے اس کو روک لیا کہ اے بدنتی, تم بڑی دور سے تشریف لائے ہو, یہاں بیٹھو اور ہمارے ساتھ آج رات تک جو کچھ تمہارے ذہن میں علمی مسائل ہیں ان کو حل کرو. بدنتی یہ کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ بیٹھ گیا. عبداللہ ابن جندب, محمد ابن سمرہ اور جتنے دوسرے صاحبان تھے وہ سب کے ساتھ تشریف لے گئے. آج رات کے وقت میرے سوالات ختم ہو گئے اور اس کے بعد میں نے یہ چاہا کہ میں جاؤں. جیسے ہی میرے دل میں یہ ارادہ آیا, امام نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ ابن جندب, اے محمد ابن بدنتی, تم اس وقت کیسے جا سکتے ہو؟ آج ہی رات کا وقت ہے, اندھیرے کا عالم ہے, دارالخلافہ ہے, فوجی سپاہی گم رہے ہوں گے, چور اور ڈاکو ہوں گے, تمہاری جان کو خطرہ, تم آج ہمارے ساتھ قیام کرو. اور اس کے بعد اپنے خادم خاص کو بلا کر کہا کہ جو ہمارا مخصوص بستر ہے جس کے اوپر ہم ہر رات کو آرام کرتے ہیں, وہ بستر لے کر آؤ تاکہ بدنتی آج اس بستر کے اوپر آرام کرے. محمد ابن احمد بدنتی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ حکم دینے کے بعد امام رخصت ہو گئے. اب جب میں بستر پر لیٹا تو لیٹنے کے بعد میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ آج مجھ سے زیادہ اس زمین کے اوپر اس دنیا میں مجھ سے زیادہ صاحب فضیلت کون ہوگا. تو جس کو خط لکھ کر امام بلاتے ہیں, جس کو لینے کے لیے امام اپنے گھوڑے کو اور اپنے خاص صحابی کو بھیجتے ہیں, جس کے اعزاز میں امام دعوت دیتے ہیں, جس کے ساتھ امام آدھی رات تک بیٹھ کر مباحثہ کر رہے ہیں, اور جس کے لیے امام اپنا مخصوص بستر تیار کراتے ہیں. اب محمد ابن احمد بدنکی یہ کہتے ہیں کہ یہ تصور کر کے خوشی کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی, کیونکہ مومن ہو گئے تھے اس لیے دل چاہا کہ ایک سجدہ شکر کو انجام دے خدا کی بارگاہ میں اس نعمت کے ملنے پر. بلند ہوتے ہیں محمد ابن احمد بدنکی اور سجدہ ریز ہوتے ہیں. پیشانی کو خاک پر رکھا, سجدہ شکر انجام دیا کہ یکایک محمد ابن احمد بدنکی نے یہ محسوس کیا کہ کسی نے آ کر ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا. سجدے سے وہ اٹھے تو دیکھا کہ امام بذات خود وہاں پر کھڑے ہوئے. کہا کہ اے محمد ابن احمد بدنکی, جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے فوراً بعد مجھے یہ علم ہو گیا کہ شاید اس کی وجہ سے تمہارے دل میں اتنی مسرت اور فخر پیدا ہو رہا کہ تم باقی تمام مومنین سے افضل ہو گئے, کہ کسی اور مومن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک نہیں صرف تمہارے ساتھ. میں یہی اطلاع دینے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا کہ میرے جد امجد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب ساخار ابن طوفان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, کہ جو امیر المومنین کے صحابی تھے اور بیمار پڑ گئے, ان کے گھر میں گئے, اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا, اس کے بخار کو محسوس کیا, کچھ دوائیں تجویز کی, اپنے سامنے وہ دوائیں پلائیں, اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور اس کو مطمئن کیا. تو صحابہ ابن طوفان کے دل میں جیسے ہی یہ خیال آیا کہ آج تو مولا نے میرے ساتھ وہ کیا جو کسی اور کے ساتھ نہیں کیا, تو آٹھویں امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سن کر امیر المومنین نے اسی مقام پر یہ کہا کہ اے صحابہ اس قسم کے کسی بھی خیال کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا, اس لیے کہ ہم نے وہی کیا ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کرتا ہے, ہم نے تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا. اگر تم نے اس سلوک کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی مومن کے سامنے کبھی بھی اپنے فخر کو ظاہر کیا کہ ہم وہ ہیں جس کی عیادت کے لیے امام آئے, ہم وہ ہیں کہ جس کو امام نے دوا پلائی, تو یاد رکھو کہ تم ہماری اطاعت کے حلقے سے خارج ہو جاؤ گے. اسی لیے اے بدنکی میں یہاں پر آیا تھا کہ تمہیں یہ اطلاع دے دوں کہ یہ جو سلوک میں نے کیا یہ کوئی خاص سلوک نہیں تھا, بلکہ اگر کافر بھی میرے گھر میں آتا تو میں اس کے ساتھ بھی جلدی سلوک کرتا. اس حد تک امام کی توجہ اور اس حد تک امام کی تاکید کی کوئی خیال کسی بھی مومن کے دل میں خیال تک نہ پیدا ہونے پائے, تو جو اس کو تواضع کے مقام سے ہٹا دے, جو اس کو تواضع سے دور کر دے, اس لیے کہ تواضع اس سے پہلے بھی آ چکا کہ صفت بےفت انبیاء اور ائمہ کہ انوار نہانیہ میں سید نعمت اللہ جزائری نے تحریر فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر گزرے کسی بھی پیغمبر کو اس وقت تک پیغمبری نہیں ملی جب تک کہ اس نے گلہ بانی نہیں, جب تک کہ اس نے جانوروں کو نہیں چرایا, اس لیے کہ سب سے زیادہ ذلت کا جو کام ہے وہ جانور کو چرانا. ظاہری نگاہوں سے ایک جانور بھاگ رہا ہے, ایک جانور ادھر جا رہا ہے, اس کے پیچھے بھاگنا, اس کا تعاقب کرنا, اس کو پکڑنا, اس کو درندوں سے بچانا, اس کے اوپر سے خاص کو دور کرنا, اس کو دودھ پلانا, اس کا دودھ دھونا, ظاہری نگاہوں سے سب سے زیادہ ذریع اور سب سے زیادہ پخت جو کام ہے وہ یہی کام ہے کہ کسی جانور کے گلے کی گلہ بانی کرنا. لیکن کسی بھی نبی کو اس وقت تک عہدۂ نبوت نہیں ملا, یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر کو بھی ظاہری طور پر حقیقی طور پر تو عالم ظہری میں تمام پیغمبر پیغمبر بنا دیے گئے, لیکن ظاہری طور پر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بھی کہ دیکھو اس وقت تک یہ عہدہ نہیں ملتا جب تک کہ نبی یا امام اپنے اندر توازوں کو پیدا نہ کرے. اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو 12 سال تک جناب شعیب کی بکریوں کو چرانا پڑا, تب جا کر انہیں اس قابل سمجھا گیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں. جناب شعیب کے واقعہ زندہ آ گیا, جناب شعیب کی گلے کو جب جناب موسیٰ چرا رہے ہیں, ایک مرتبہ ایک بکری گلے سے نکل کر تھا. جناب موسیٰ پیغمبر بن چکے ہیں, نبی بن چکے ہیں, اس وقت فرعون کے ڈر سے یا فرعون کی وجہ سے حکم خدا کو پا کر جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. نبی بننے کے باوجود کہ ابھی بھی معتقدین موجود ہیں, آگے آگے بکری جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے کلیم اللہ خدا کا وہ جلیل القدر پیغمبر بکری کے پیچھے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. بکری کبھی پہاڑی پہ چڑھتی ہے, بکری کبھی نیچے اترتی ہے, بکری کبھی ادھر جاتی ہے, بکری کبھی ادھر جاتی ہے, اور خدا کا پیغمبر اسی حالت میں اسی طریقے سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. بکری کو پکڑ لیا آخر میں جا کر, تو اسی حالت میں کہ سر سے لے کر پاؤں تک خاک میں آلودہ ہو چکی, بکری کے اوپر سے خاک کو جھاڑ رہے ہیں. اس وقت کسی نے یہ کہا کہ اے موسیٰ, تم کتنے کنجوس ہو کہ ایک معمولی سی بکری کی وجہ سے تم نے اپنی جان اور اپنی عزت کا خیال نہ رکھا. اگرچہ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ المؤمن حریص علی ماله, کہ مومن کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں, وہ تندوسی نہیں ہے بلکہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا اگر کوئی شخص مارا جائے تو اسے اصطلاحی زبان میں شہید کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک حدیث ہے, لیکن یہاں پر جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہوں, بلکہ جناب موسیٰ نے کہا کہ اے شخص میں بکری کے پیچھے اس لیے نہیں بھاگا کہ یہ بکری اگر چلی جاتی تو میرا نقصان ہو جاتا, یہ بکری اگر چلی جاتی تو جناب شعیب اس سے سوال کرتی, بلکہ میرے بھاگنے کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ کہیں یہ بکری کسی بھیڑیے کے رکنے کا شکار بھی نشانہ نہ بن جائے. میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ مخلوق ہے خدا میں سے ایک مخلوق میری نگاہوں کے سامنے کسی بھیڑیے کا نشانہ بن جائے. تو اس حد تک پیغمبر کے یہاں سوالوں بھی ہے اور رحم بھی موجود ہے کہ ایک حقیقی جان کو بچانے کے لیے پیغمبر اپنی عزت کا اور اپنی زندگی کا کوئی خیال نہیں کر رہے. یہ پیغمبر کا تعلق ہے, اور اس کے بعد خود دعا مکارم الاخلاق میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ لا تحدثنی عزتاً ظاہرہ, کہ بار الہ مجھے وہ عزت ظاہری نہیں چاہیے, اگرچہ تو بیٹے میں ہر چیز کو قبول کرنے کو تیار ہوں, لیکن میرا تیری درگاہ میں یہی سوال ہے کہ تو مجھے اس وقت تک لوگوں کی نگاہوں میں عزت مت دے, الا احدثتنی ذلتاً باطنہ, تو اس وقت تک مجھے کسی بڑے مقام پر فائز نہ کر. میرا یہی سوال ہے, تیری مرضی تو مجھے مقام دے یا نہ دے, لیکن میرا یہی سوال ہے کہ تو اس وقت تک مجھے کسی بڑے مقام پر فائز نہ کر, تو اس وقت تک مجھے ظاہری عزت نہ دے, الا احدثت لی ذلتاً باطنہ, جب تک کہ تو میرے دل کے اندر ایک ذلت باطنہ کو ایک ذلت کو پیدا نہ کر دے, تاکہ میں کسی بھی مقام کے اوپر کتنا ہی بڑا مقام مجھے نصیب ہو جائے میرے دل کے اندر یہ خیال رہے کہ میں تو وہی حقیر شخص ہوں, میں تو وہی پست شخص ہوں, میں تو وہی ذلیل شخص ہوں, عربی کا ذلیل اردو کا ذلیل نہیں, میں تو وہی ذلیل شخص ہوں کہ اگر اس خالق قرت العین کے لیے اس کی طرف سے نگاہوں کو ہٹا لے تو اس دنیا والوں کے سامنے میری کوئی حقیقت نہیں رہے گی. اور اسی لیے امام کے بارے میں یہ معروف ہے کہ امام جب بھی مدینے سے باہر خارج ہوتے تھے, واقعہ ہے امام کے بارے میں کہ کبھی بھی تمام زندگی امام نے اپنے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں یا کس کا پوتا ہوں. ایک مرتبہ امام سے یہ پوچھا گیا کہ یبنا رسول اللہ, رسول سے نسبت قائم ہو جانا, رسول سے رشتے کا قائم ہو جانا بذات خود یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے, بذات خود یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے, آپ آخر اپنے آپ کو فرزند رسول کہلوانے سے کیوں پرہیز کرتے ہیں؟ یہی جواب دیا امام نے کہ میں صرف اور صرف اس لیے پرہیز کرتا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو فرزند رسول کہوں گا تو سننے والا فوراً میرے اندر رسول کی مشابہت کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا. جام رواجی اگر آپ کسی سے کہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں تو فوراً شباہت ڈھونڈنا شروع کر دیتا. جب لوگ میرے اندر, امام کہہ رہے ہیں کہ جن کی شباہت میں کسی کو شک نہیں, لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو فرزند رسول کہوں گا تو فوراً لوگ میرے اندر تلاش کرنا شروع کر دیں گے کہ رسول کی صفات ہیں یا نہیں, رسول کی عادتیں اور رسول کی صفتیں میرے اندر ہیں یا نہیں. یہ امام کا کہنا تھا. اور اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو فرض کیجیے شیعان علی کہتے ہیں, جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم شیعہ علی, اب سننے والا لا محالہ لازمی طور پر امام کے اسی فرمان کی روح سے یہ ڈھونڈنا شروع کر دے گا جو اپنے آپ کو شیعان علی کہہ رہا ہے اس کے اندر علی کی کتنی صفتیں ہیں, اس کے اندر علی کی کتنی خاصیتیں ہیں, یہ کس حد تک علی کے نقشے قدم پر چل رہا ہے. تو اس طریقے سے امام کی وہاں پر اتنی احتیاط, اتنی پابندی کہ امام اپنے آپ کو فرزند رسول کہلوانے سے بچ رہے ہیں. دنیا کہہ رہی ہے لیکن امام کی زبان سے کبھی یہ فقرہ نہیں نکلا کہ میں فرزند رسول ہوں. یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو شیعان علی کہلوانے سے اس حد تک پرہیز کریں کہ دنیا ہمیں دیکھ کر کہہ اٹھے کہ یہ شیعان علی ہیں, لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ کبھی اپنی زبان سے یہ فقرات اس وقت تک نہ نکالیں جب تک کہ ہم خود امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں, جب تک کہ ہمارا دلی ارادہ یہ نہ ہو کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں اور مولا ہماری مدد کرے. اگر یہ دلی ارادہ نہیں ہے اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کیا ہیں تو اس کی سخت مذمت ہے اور ممانعت ہے, صرف اس لیے کہ ہمارے یہ کہنے کی وجہ سے. اس طریقے سے امام یہ فرما رہے ہیں کہ فرزند رسول کہلوانے کی وجہ سے بدنامی رسول کی ہو جائے گی, کہ رسول کا فرزند کیسا فرزند ہے کہ جس کے اندر رسول کی صفات نہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو شیعان علی کہیں گے اور ہمارے اندر یہ صفات موجود نہیں ہوں تو بدنامی جو ہے وہ ہماری وجہ سے امیر المومنین کی ہوگی, اور امیر المومنین کی تواضع کی یہ حالت تھی, اس سے پہلے بھی یہ تذکرہ کیا, اب ختم ہے. اس کے میسم سید دمار جو کتے کے سب سے مشہور کھجور کے فروخت کرنے والے تھے, وہ مالین آپ کا مسئلہ وہ اضافی ہے تو حل کرتے ہیں. اب اگر آپ ایک اس کو بند کر لیے کیونکہ خطرناک تجویز ہونے والی ہے. بند ہو جائے تو بہتر ہے کہ وہ حدیث نہ پہنچے، کیونکہ یہاں پر لوگ تو سمجھدار بیٹھے ہیں، پیغمبر اسلام کے پاس